بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسلام کی معرفت آپ سماعت فرمائیں گے، اور مقدس دفعہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سستی توانائی کے حصول میں ناکامی کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان ذمہ دار ہیں، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کا الزام۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کا 138واں یوم تاسیس، پارٹی کے دہلی ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کا خطاب۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا دورے عمان، مسقط میں سلطان عمان حیثم بن طارق آل سعید سے ملاقات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو سستی توانائی کے حصول میں ناکامی کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقتصادی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے توانائی کی ضروریات اور وسائل کا استعمال بہتر کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قابل تجدید اور توانائی کے سستے ذرائع پر انحصار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سابق وزیر اعظم عمران خان متعدد بار موجودہ حکومت پر سستی توانائی کے حصول میں ناکامی کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ پاکستان کئی سال سے گیس کے بحران سے دوچار ہے، اور موسم سرما کی آمد کے بعد توانائی کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہونے والے گیس پائپ لائن معاہدے کے تحت اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران نے کئی برس پہلے پاکستان کی سرحد تک گیس پائپ لائن پہنچا دی ہے، لیکن پاکستان کی حکومتیں نامعلوم وجوہات کے بہانے گیس کے حصول کے لیے پائپ لائن پروجیکٹ کی تکمیل سے گریز کرتی آئی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی تاسیس سے اب تک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے 138 یوم تاسیس پر پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور بھارت جوڑو یاترا کے قائد راہل گاندھی نے پارٹی کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ کانگریس پارٹی آئین میں درج سیاسی، اقتصادی اور سماجی حقوق اور سب کو یکساں مواقع ملنے پر یقین رکھتی ہے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایسی تنظیم کا حصہ ہیں جس نے ہر حال میں سچائی، عدم تشدد اور عوام کے مفاد میں جدوجہد کی ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں ہندوستان کی ترقی اور پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آزاد ہندوستان کی یہ ترقی خود سے نہیں آئی بلکہ جمہوریت پر کانگریس کے اعتماد اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہماری پالیسی اور نظریے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین سب کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع کی ضمانت دیتا ہے۔ مسٹر کھڑگے نے اپنے خطاب میں کہا کہ مہاتما گاندھی نے سماجی اصلاحات، چھواچھوت کی مخالفت، معاشی خود انحصاری، سب کے لیے مساوی حقوق، خواتین پر مردوں کی برتری کے خاتمے اور فرقہ پرستی کی مخالفت کو بنیادی سیاست سے جوڑ دیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جھڑپ میں چار مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کشمیر پولیس نے مارے جانے والے عسکریت پسندوں کے پاس سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب جموں کے سدھرا نامی علاقے میں سیکورٹی اہلکاروں نے ایک مشکوک ٹرک کو روکا اور ڈرائیور کو نیچے اترنے کو کہا۔ رپورٹ کے مطابق ڈرائیور اترتے ہی بھاگ لیا اور سیکورٹی اہلکاروں نے ٹرک کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس میں موجود عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ رپورٹ میں کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ عسکریت پسندوں اور سیکورٹی دستے کے افراد کے درمیان ایک گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ بتایا گیا کہ عسکریت پسندوں نے فائرنگ کے ساتھ ہی گرینیڈ کا بھی استعمال کیا۔ کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ اس تصادم میں چار عسکریت پسند مارے گئے جن کی شناخت اور وابستگی آخری اطلاع ملنے تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ رپورٹ میں نہیں بتایا گیا کہ اس تصادم میں سیکورٹی دستے کو بھی کوئی نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز عمان کے بادشاہ سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے سلطان عمان حیثم بن طارق آل سعید کو صدر ایران کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی پہنچایا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ رات مسقط پہنچنے پر صحافیوں کو بتایا تھا کہ وہ سلطان عمان کے نام صدر سید ابراہیم رئیسی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان مسقط میں اپنے قیام کے دوران عمان کے بعض دوسرے اعلی عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ خلیج فارس میں جاری کشیدگی اور ایرانوفوبیا پھیلانے کی امریکی کوششوں کے باوجود ایران اور عمان کے درمیان تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر استوار ہیں۔ عمانی عہدیداروں کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ قریبی تعلقات حقیقت پسندانہ ہیں اور وہ ایران کو ایک بڑا ہمسایہ سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کے سرحدی اختلافات نہیں پائے جاتے ہیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ بھاری پانی سے نیوکلیئر دوائیں تیار کرنا ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے پروگرام میں شامل ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس کے موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے نیوکلیئر میڈیسن کی پیداوار کو ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے بنیادی اقدامات اور اس ادارے کی اہم کامیابیوں میں قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صرف ایران کی کمپنیوں پر نیوکلیئر میڈیسن تیار کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے کہا کہ اس پابندی سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ پابندیاں لگانے والوں کی نظر میں انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں اگر جوہری ایندھن کی سائیکلنگ کا سسٹم نہ ہوتا تو نیوکلیئر میڈیسن تیار کرنا ممکن نہ ہوتا۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے اسی طرح ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات میں فریقین کی دلچسپی کا ذکر کیا۔ واضح ہے کہ ویانہ مذاکرات حتمی نتیجے پر پہنچ رہے تھے مگر امریکہ میں سیاسی فیصلے کے عزم کے فقدان کی بنا پر بعض نکات پر بات ٹکی رہ گئی، جبکہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ امریکہ اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سیکورٹی سروس شاباک نے اعتراف کیا کہ رواں سال فلسطینیوں کی مزاحمتی کاروائیوں کے دوران 29 صہیونی مارے گئے۔ نیوز ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے مطابق شاباک کا کہنا ہے کہ سن 2022 کے آغاز سے اب تک فلسطینیوں نے 1933 آپریشن کیے ہیں جن میں 29 صہیونی ہلاک اور 128 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی اخبار یتیہود آہرونوت کے مطابق فلسطینیوں کی مزاحمتی کاروائیوں میں ہوش ربا اضافے نے اسرائیلی سیکورٹی عہدیداروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت کے سیکورٹی ادارے کم سے کم 460 کاروائیاں روکنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں، جس کے باعث اسرائیل کے سیکورٹی عہدیدار شدید الجھنوں کا شکار ہیں۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل، سلامتی کونسل اور یورپی ممالک نے یمن کے ظالمانہ محاصرے کے سلسلے میں ایسا رویہ اختیار کی رکھا ہے کہ جیسے انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرنا جاہر ممالک کا مسلمہ اور فطری حق ہے۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے بین الاقوامی تنظیموں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی قوم کے خلاف مسلط کردہ محاصرہ جنگی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صحت کے ترجمان نجیب القباتی نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلط کردہ ظالمانہ محاصرہ یمن میں غربت و افلاس اور بھوکمری کے علاوہ شدید ترین بیماریاں پھیلنے کا باعث بنا ہے۔ نجیب القباتی نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد یمن میں طبی مذاکرات تک کو جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے اور دمائیں تک ملک میں منتقل کیے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے محاصرے سے ملک میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں کرونا سمیت مختلف بیماریوں اور امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے دواؤں اور طبی وسائل کی اشد ضرورت ہے، جبکہ سعودی اتحاد دواؤں اور ایندھن کے حامل بحری جہازوں تک کو روک رہا ہے اور تلاشی میں کچھ نہ ملنے کے باوجود انہیں الحدیدہ پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ دریاسنا دفاعی اور سیکورٹی امور میں یمنی وزیر اعظم کے سیکرٹری جلال الروی شان نے ایک بیان میں یمن کی مسلح افواج کی دفاعی توانائی پر زور دیتے ہوئے سعودی اتحاد کی ایسی چالوں کو مسترد کر دیا جن کے تحت یمنی عوام نہ جنگ نہ امن کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن صرف اپنے قوم پر اعتماد کرتا اور عوام اپنے بلبوتے پر اپنے ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری جانب بحیر احمر میں بندرگاہوں کے امور کے انچارج نے مغربی یمن میں الحدیدہ بندرگاہ کو بند کرنے کے لیے جارح ملکوں کے جارحانہ اور غیر انسانی اغراض و مقاصد کے حامل اقدامات پر سخت خبردار کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق محمد اسحاق نے کہا کہ جارح ممالک مستقل اس بندرگاہ کے ذریعے یمنی عوام کی ضرورت کی اشیاء کی منتقلی کی روک تھام کر رہے ہیں، جبکہ ان کا اقدام نہایت خطرناک ہے جس کے دردناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے الحدیدہ بندرگاہ کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے ظالمانہ اقدامات ایسی حالت میں عمل میں لائے جا رہے ہیں کہ یمنی عوام کو بھوکمری کا سامنا ہے اور یمنی بچوں تک کو دوائیں اور صحیح خوراک میسر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک کو انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ پہلی بار روس سے ایک جہاز مرمت اور اپ گریڈ کرنے کے لیے ایرانی میرین انڈسٹریل کمپلیکس پہنچ گیا ہے۔ سدرا کمپنی کے کیسپین کمپلیکس کے گروپ مینیجر میسم ریت آزاد نے بتایا کہ ہماری کمپنی کے ماہرین اور کارکنوں نے مذکورہ روسی بحری جہاز کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا، جس کو دریا وولگا میں برفانی تودے سے ٹکرا جانے کے باعث شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس سے قبل سدرا شپ بلڈنگ کمپنی افرا مکس کے نام سے دو دیو ہیکل آئل ٹینکر تیار کر کے وینزویلا کو فراہم کر چکی ہے، جبکہ ایسا ہی ایک اور دیو ہیکل آئل ٹینکر اس وقت تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد روس کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں میں شدت اور اس ملک کے خلاف راہداری پابندیوں کے بعد روس نے ایران کے ساتھ تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ شمالی الخلیل میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ان دونوں مقبوضہ علاقوں اور خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال نہایت سخت بنی ہوئی اور فلسطینی مجاہدین ہر طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح آباد کاروں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا جانا کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کاروائیاں تیز کر دی ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بہادر مجاہدوں نے غرب اردن کے علاقے الخلیل کے شمال میں واقع بیت زرع میں صہیونی فوجوں کا اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی فوجی فلسطین کی تحریک استقامت کے میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ فلسطین سے باہر تحریک حماس کی فوجی کمانڈ کے رکن علی برکا نے غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی 14ویں برسی کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا اصل مقصد تحریک حماس کو ختم کرنا تھا، تاکہ غزہ پر قبضہ کر کے اسے صہیونی مخالف مرکز سے باہر نکالا جا سکے، مگر صہیونی حکومت کی سازش ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے فوجی لشکر کشی کر کے اپنی جارحانہ ماہیت کو اجاگر کر دیا اور اس جارح حکومت نے طبی مراکز اور اسکولوں تک کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر غلام عباس حیدری صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، حیدری صاحب، سامعین، پینٹاگون نے روسی صدر پوتین کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، اور اس دھمکی کے بارے میں روسی وزیر خارجہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس موضوع پر آپ اس سلسلے میں اس موضوع پر کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، دیکھیں، اس مسئلے کو یوکرین میں جنگ کو وسعت دینے کے لیے واشنگٹن کی کھلی کوششوں، نیز روس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تخریبی اقدامات کے بارے میں کیے جانے والے انکشافات کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
جی،
آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمارے سامعین کو بھی معلوم ہے کہ امریکہ، جب سے یوکرین کی جنگ جو ہے وہ شروع ہی ہوئی ہے، نہ فقط امریکہ بلکہ نیٹو اور اس طرح یورپی ممالک جو ہے وہ روس کے خلاف جو ہے صف آرا ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں، اور در حقیقت الزامات بھی کچھ اس قسم کے ہیں کہ پوری دنیا پر یہ واضح ہے کہ امریکہ ہی جنگ یوکرین شروع کرنے کا سبب بنا ہے، اور اس سے جو ہے نہ فقط یوکرین کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ یورپی ممالک اور دوسرے ممالک کو بھی اس سے جو ہے وہ زبردست نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے امریکہ نے اس لیے کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نیٹو کو جو ہے وہ فروغ دے، اور روس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے نیٹو جو ہے وہ اپنے حدود میں رہے۔ درحقیقت بائیڈن نے، انتظامیہ نے روس کے خلاف ہائی بڑھ جو ہے وہ جنگ شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت ماسکو کے خلاف سیاسی، سفارتی، اقتصادی، تجارتی، سیکیورٹی، عسکری اقدامات، سافٹ وار، پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ سمیت برتری کے تمام عوامل اور عناصر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی، اور آپ نے بھی دیکھا کہ آئے دن جنگ یوکرین کے حوالے سے جو ہے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔
جی،
اور جو امریکہ ہے انہوں نے جو ہے جدید قسم کے جو ہے ہتھیار بھی دینے کا اعلان کیا ہے، اور آپ نے بھی جو ہے دیکھا کہ جو یوکرین کے صدر ہے زیلنسکی، انہوں نے جو ہے واشنگٹن کا دورہ کیا، اور وہاں پہ بھی جو ہے امریکی کانگریس نے جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا۔ اس بات کے پیش نظر کے روسی صدر ولادیمیر پوتین عملی طور پر اس عظیم مملکت کو چلا رہے ہیں، اور جنگ یوکرین سمیت روس کی تمام پالیسیوں کی تشکیل میں ناقابل انکار کردار کے مالک ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ واشنگٹن نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں امریکی پالیسیوں اور اقدامات کے راستے میں حائل ایک بڑی رکاوٹ کو ہٹانے کا سوچ رہا ہے۔ اور جو امریکی جو پینٹاگون ہے، اس کا جو ہے اب نیا بیان جو ہے کہ وہ کرملن کا سر قلم کرنے کے در پہ ہے، اسی تناظر میں ہے۔ بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ روس تعلقات میں مسلسل گراوٹ آئی ہے، اور واشنگٹن نے روس مخالف اقدامات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ اور جو موجودہ امریکی صدر ہیں، پہلے دن سے ہی صدر پوتین کے یہ خلاف تھے، انہوں نے ننگی تلوار کھینچے کھڑے ہیں، اور مارچ 2021 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی صدر کو قاتل انہوں نے قرار دیا تھا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی سطح پر اس قسم کے الزامات کو ماضی میں کوئی جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماضی میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال امریکہ کی جانب سے صدر پوتین کو قتل کرنے کا معاملہ بھی اس قدر خطرناک ہے کہ جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ البتہ اس سے پہلے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن روسی صدر کو یوکرین میں ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کی بابت بھی خبردار کرتے ہوئے دعویٰ کر چکے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھوں صدر پوتین کا قتل ناممکن نہیں ہے۔ دیکھیں البتہ سفارتی سطح پر اگر آپ دیکھا جائیں اس قسم کے بیانات جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے، قتل کی دھمکی نہیں ملنی چاہیے، لیکن امریکہ کا ماضی ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا، ٹرمپ نے کہا واضح طور پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کے جو وہ آرڈر ہیں میں نے جاری کیے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا، حالانکہ ایک امریکی صدر کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے، کیونکہ تشدد، دہشت گردی، یہ سب جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ کسی بھی ملک کو، کسی بھی ملک کے دوسرے حکام، اعلیٰ حکام، صدر کو دھمکی نہیں دینی چاہیے، چی جائے کہ اگر آپ آئیں، اس کے قتل کا منصوبہ بنائیں اور قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کریں، اور جب قتل کے منصوبے پر عمل درآمد ہو جائے تو اس پر آپ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ سب کچھ جو ہے ایک ایسے ملک کے صدر سے بعید ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اور اسی قسم کے اقدامات کی وجہ سے، امریکی صدور کے اس قسم کے بیانات کی وجہ سے، اس قسم کی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور امریکہ پر کوئی بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، اگر وہ کسی کا دوست ہے تو صرف اپنے مفادات کا دوست ہے۔
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کر رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ اللہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 دے 4 جمادی الثانی اور 28 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار جمادی الثانی سن 2030 ہجری قمری کو عراق کے مشہور مورخ اور محدث ابن سعد واقدی نے وفات پائی۔ انہوں نے شروع میں تاریخی روایات اور علم حدیث اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کیا اور اس کے بعد اس زمانے کے مشہور مورخ محمد بن عمر واقدی کے درس میں شریک ہوئے اور ان کے ممتاز شاگردوں میں ان کا شمار ہوا۔ اگرچہ ابن سعد نے اپنی تصانیف میں اپنے استاد کی تصانیف سے استفادہ کیا ہے، لیکن جس کتاب نے ان کا نام زندہ رکھا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے وہ ان کی نادر کتاب الطبقات الکبیر ہے۔ اس کتاب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اصحاب پیغمبر اسلام، اسلام کے دور اول کے علماء اور اس زمانے کے علماء کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کی دیگر تالیفات میں اخبار النبی اور حروف القرآن خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ دسمبر سن 1774 عیسوی کو برطانوی کیمیا داں جوزف پریسٹلی نے آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ آکسیجن کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بو، اور یہ گیس دکھائی بھی نہیں دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں آکسیجن کا اہم کردار ہے۔ یہ گیس سانس کے ذریعے انسان کے بدن میں جاتی ہے اور غذا میں مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہی توانائی زندہ رہنے اور کام کرنے کے دوران استعمال ہوتی ہے۔ دسمبر سن 1895 عیسوی کو سینما کی تاریخ میں پہلی بار ایک فیچر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ مشہور فرانسیسی موجود اور فلم انڈسٹری کے بانی لومیئر برادران نے یہ فلم بنائی تھی اور پیرس میں اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ بعد کے برسوں میں فلمیں بنانے اور ان کی نمائش کے لیے جدید مشینیں بنائی گئیں اور پھر مختلف ملکوں میں فلموں کی نمائش کے لیے جدید معیار کے مطابق سینما گھر بنائے گئے۔ 28 دسمبر 1923 عیسوی کو ایفل ٹاور کا ڈیزائن اور اس کی تعمیر کرنے والے انجینئر الیگزینڈر گستاو ایفل کا 91 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس ٹاور کی اونچائی تقریباً 330 میٹر ہے اور انقلاب فرانس کی 100ویں سالگرہ کی مناسبت سے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس ٹاور کی تعمیر 1886 میں شروع اور 31 مارچ 1889 کو تعمیر مکمل ہوئی۔ ایفل سول انجینئر تھے اور انہوں نے اس سے پہلے فرانسیسی ریلویز میں بہت سے پل بنانے کی ذمہ داری بھی نبھائی تھی۔ دسمبر 1927 کو بر صغیر کے مشہور طبیب اور حکیم اجمل خان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق اطباء کے مشہور شریفی خاندان سے تھا اور وہ 11 فروری 1864 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور 18 سال کی عمر تک منطق، فلسفہ، طبیعیات، حدیث، تفسیر، صرف و نحو اور فقہ وغیرہ کی تعلیم مکمل کر لی۔ حکیم اجمل خان کے بزرگوں نے 1882 میں ایک مدرسہ طبیہ قائم کیا۔ یہیں حکیم اجمل خان نے پوری دلچسپی اور دل جمعی سے طب یونانی کا علم حاصل کیا۔ حکیم اجمل خان نے طبابت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی فعال حصہ لیا۔ انگریزوں نے انہیں اپنا وفادار بنانے کے لیے حاذق الملک کا خطاب اور تمغہ قیصر ہند عطا کیا، لیکن حکیم اجمل خان نے تحریک ترک موالات میں یہ خطاب اور تمغہ واپس کر دیا۔ سات دہ 1352 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد اور فداکار عالم دین آیت اللہ حسین غفاری کی شاہی حکومت کے قید خانے میں شہادت ہوئی۔ انہوں نے پہلوی حکومت کے ظلم و ستم کی بنا پر شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد کتابیں تصنیف کیں اور رسالے نکالے۔ انہوں نے اپنی ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے شاہی حکومت کے مظالم اور بدعنوانیوں سے پردہ اٹھایا اور اسی بنا پر شاہ کے ایجنٹوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ایزائیں دے کر انہیں شہید کر دیا۔ سات دہ 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم میں ایران کے تمام عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ اس عوامی تحریک میں شرکت کریں اور ان پڑھ افراد کو خواندہ بنانے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کیا گیا اور آج اس کے بہترین نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ناخواندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر خواندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان
گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی گزشتہ ہفتے پیش آنے والے چند اہم واقعات کا تجزیاتی جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ایسی چیز ہے جسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر آپشن پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا کہ خطے میں استحکام کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت بہترین آپشن ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ میں ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ ماضی میں جبر یا تنہا کرنے کی پالیسی کامیاب ثابت نہیں ہوئی، اس سے اب اور مستقبل میں بھی مثبت نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ ہمیں عالمی برادری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ ایک مربوط اور عملی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ بنو کے سی ٹی ڈی کمپلیکس میں زیر تفتیش 35 دہشت گردوں نے سرکاری اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر انہیں یرغمال بنا لیا تھا، تاہم سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور 25 دہشت گردوں کو ہلاک اور 3 کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی 7 نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپریشن کے دوران 3 فوجی اہلکار جاں بحق اور چند دیگر زخمی ہوئے، تاہم تمام یرغمالی اہلکاروں کو رہا کرا لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے اور اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر گورنر کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرتے ہوئے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کی، جس میں دلائل دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، جو آئین کے آرٹیکل 136 کے تحت جمع کرائی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 7 کے تحت گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کو ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر اجلاس سمن کرتا ہے، گورنر کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کے وکلا کو موکل سے ہدایت لینے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ آپ بیان حلفی دیں کہ اسمبلی بحال ہونے پر کل پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفیکیشن کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی، جس میں مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وزارت اعلیٰ پر بحال کیا گیا تو اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا۔ عدالت نے گورنر پنجاب سے بھی اپنا آرڈر واپس لینے کی انڈر ٹیکنگ مانگ لی ہے۔ واضح رہے کہ پرویز الہی نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے 9 صفحات پر مشتمل درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سپتین خان، حکومت پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ گورنر ہاؤس نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہی نہیں، خط اسپیکر کو لکھا گیا، وزیر اعلیٰ کو نہیں۔ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 1 اجلاس کے دوران گورنر دوسرا اجلاس طلب نہیں کر سکتے۔ گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر سکیں۔ پرویز الہی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی گئی پیٹیشن میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 7 کی غلط تشریح کی۔ گورنر پنجاب نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف نے تہران کے ساتھ اسلام آباد کے تاریخی دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی سے گفتگو میں علاقائی اور عالمی اداروں میں اور اسی طرح خاص طور سے انسانی حقوق اور پرامن ایٹمی پروگراموں کے بارے میں ایران کے مواقف کی حمایت کرتے ہوئے ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں پر مخالفت کا اظہار کیا۔ جنرل عاصم منیر نے ایران کی کامیابیوں کی آرزو کی اور ایران کے ساتھ تعلقات خاص طور سے اقتصادی شعبے میں تعلقات و تعاون کی تقویت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس سلسلے میں دونوں ملکوں کی توانائیوں اور گنجائشوں سے استفادہ کیے جانے پر تاکید کی۔ انہوں نے سرحدوں کو مزید محفوظ بنانے اور دفاعی و فوجی تعلقات و تعاون کے فروغ کی غرض سے دفاعی و فوجی وفود کے تبادلوں کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان سمیت علاقے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے تہران و اسلام آباد کی جانب سے کوششیں جاری رکھے جانے پر زور دیا۔ پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی پر مذاکرات کے لیے پاکستانی علماء اور قبائلی عمائدین کا ایک وفد قندھار روانہ ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مذہبی اسکالروں اور قبائلی عمائدین کا یہ 16 رکنی وفد چمن کے ممتاز مذہبی اسکالر قاری اسلم علمیار کی قیادت میں قندھار روانہ ہوا ہے۔ چمن سرحد پر کشیدگی ختم اور امن بحال کرنے کے لیے طالبان قیادت سے مذاکرات کی غرض سے قندھار جانے والے اس وفد میں مذہبی اور قبائلی عمائدین کے علاوہ چمن کی چند ممتاز کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں۔ یہ پاکستانی وفد ایسے وقت میں طالبان قیادت سے مذاکرات کے لیے قندھار روانہ ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں چمن سرحد پر اس وقت کشیدگی بڑھ گئی تھی، جب چمن سرحد پر مبینہ طور پر افغانستان کی سرحدی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ میں 9 پاکستانی جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کئی اہم واقعات پیش آئے، جن میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزارتی عہدیدار نے گزشتہ ہفتے جس اہم اور امید افزا خبر کا تذکرہ کیا وہ ایرانی سرمایہ کاروں کی جانب سے افغانستان میں کوئلے کے استعمال سے بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کے لیے آمادگی ہے۔ افغانستان کے بجلی کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبے میں سرمایہ کاری افغانستان کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر تجارت و صنعت نور الدین عزیزی نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی سرمایہ کاروں نے کوئلے سے بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ افغانستان کے عوام کے ساتھ رہا ہے اور اس نے اس ملک کے مختلف حصوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور اب بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کو جذب کرنے کے لیے طالبان کو سب سے اہم کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سیکورٹی فراہم کرے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے کی دوسری اہم ترین پیش رفت نجی اور سرکاری یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعلیم کی معطلی ہے، جس پر علاقائی اور بین الاقوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ طالبان کا یہ فیصلہ اس قدر چونکا دینے والا اور عالمی برادری کے لیے حیران کن تھا کہ اقوام متحدہ نے اسے افغانستان میں مستقبل میں ہونے والی پیش رفت میں مشکلات کا اہم عنصر قرار دیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے ہائر ایجوکیشن کے وزیر مولوی ندا محمد ندیم نے اپنے فیصلے کے دفاع میں اعلان کیا کہ گزشتہ 14 مہینوں میں نجی اور سرکاری یونیورسٹیوں کو شریعت کی خلاف ورزی کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا۔ تاہم انتباہات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ دریاسنا حالیہ یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان کے ساتھ ہزاروں لڑکیاں کلاس رومز میں شرکت کے لیے تیار تھیں اور وہ دیگر طالبات کے ساتھ یونیورسٹی کے دروازے سے روتی ہوئی گھر لوٹ گئیں۔ یہ مسئلہ لڑکیوں میں نفسیاتی مسائل پیدا کرنے کے علاوہ افغانستان میں خواتین کی ملازمتوں کے حوالے سے مستقبل میں مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ایرندم باغچی نے سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعلیم کی معطلی کے رد عمل میں کہا ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام سے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ افغانستان کے سیاسی امور کے ماہر عبداللطیف نظری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ افغانستان میں بہت سی ملازمتیں خواتین سے متعلق ہیں جن میں تعلیم اور صحت کے شعبے بھی شامل ہیں۔ خصوصی تعلیم میں رکاوٹ کی وجہ سے ان شعبوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ گزشتہ ہفتے افغانستان میں تیسری اہم ترین خبر یہ تھی کہ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گریفز نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی لین دین کے لیے افغان بینکوں کے مسائل آنے والے سال میں بھی جاری رہیں گے۔ انہوں نے افغان بینکوں کے ساتھ بین الاقوامی لین دین میں مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک کی کونسل کے رکن شاہ مہرابی نے کہا کہ بینکنگ پابندیاں اب بھی ملک کے معاشی مسائل کی بنیادی وجہ ہیں۔ امریکہ نے واشنگٹن کے مطالبات منوانے اور امریکی پالیسیوں پر چلنے کے لیے طالبان پر اضافی دباؤ ڈالنے کے لیے افغانستان کے 9 ارب ڈالر کے مالیاتی اثاثے ضبط کر رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس ملک پر بینکنگ پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں جس سے انسانی امداد کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ وطن امروز، ایران کے ہمیشہ زندہ رہنے والے سپوت، مقدس دفاع کے 400 سے زیادہ شہداء کے جلوس جنازہ، لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ روزنامہ الدستور، پوری دنیا میں تیل کی قیمت میں اضافہ۔ اور گارڈین، نیویارک برفانی طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 34، پھر سے طوفان کا خدشہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران، بدامنی میں ناکامی کے بعد مذاکرات کے پیغامات۔ روزنامہ ایران اس بارے میں لکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کے موقع پر مقدس دفاع کے 200 شہیدوں کی تدفین عمل میں آئی، جس کے آغاز میں صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور اسلامی انقلاب، امام خمینی اور مقدس دفاع کے شہیدوں کا ذکر کیا۔ صدر نے موجودہ حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بلوے جنگ احزاب کی طرح تھے، سب میدان میں آ گئے تھے، سامراجی محاذ پوری طرح سے میدان میں اتر گیا تھا اور بڑے دل فریب نعرے لگا رہا تھا، لیکن عوام نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ صدر ایران نے 200 گمنام شہدا کی تدفین کے آغاز کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ اب جبکہ ملک کے حالات معمول پر آ گئے ہیں تو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ روزنامہ القدس العربی اسرائیل نے یہودیوں کی مدد کے لیے مراکش کا شکریہ ادا کیا۔ القدس العربی اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے صدر نے مراکش کے بادشاہ محمد ششم کو ایک خط لکھ کر دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کا انتظام کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سن 2020 میں مراکش اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ تعلقات قائم ہونے کے 2 برس بعد یہ خط شائع کیا گیا ہے، جس میں اسرائیلی صدر نے مراکش کے بادشاہ کا یہ کہتے ہوئے شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کے خاندان نے مراکش میں یہودیوں کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ اسرائیلی صدر نے لکھا کہ جب لاکھوں یہودیوں کو ہولوکاسٹ کا سامنا تھا، تب محمد پنجم نے اپنے ملک میں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ کا انتظام کیا تھا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں کے اجرا پر پابندی نہیں لگائی۔ روزنامہ جسارت، مشرف کی طرح سلیکٹڈ کو بھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا، بلاول بھٹو زرداری۔ اور ہندوستان ٹائمز، راہل گاندھی رام نہیں لیکن بی جے پی راون کی راہ پر، سلمان خورشید کا تازہ حملہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، گردشی قرضہ 2500 ارب روپے، مسائل کا پہاڑ 8 ماہ میں ختم نہیں کر سکتے، شہباز شریف۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ سال اپریل سے وفاقی سرکاری عمارات اور دفاتر کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابل تجدید اور سستے توانائی ذرائع پر انحصار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تیل اور گیس کا سالانہ درآمدی بل 27 ارب ڈالر اور گردشی قرضہ 2500 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ پچھلے 30 سال کے دوران توانائی کے شعبے میں اصلاحات نہیں کی گئیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو بہترین انتقام کا نشانہ بنایا اور ملک کی ترقی و خوشحالی کا راستہ روک دیا۔ اتحادی حکومت ملک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار منگل کو یہاں شمسی توانائی سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ روزنامہ منصف، سادھوی پرگیا کے خلاف غداری کا کیس درج کیا جائے۔ روزنامہ منصف نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ مدھیہ پردیش کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کی رکن لوک سبھا پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف گھروں میں ہتھیار رکھنے کے ریمارک پر غداری کا کیس درج کیا جائے، جبکہ بی جے پی نے یہ کہتے ہوئے پرگیا سنگھ کا دفاع کیا کہ انہوں نے عورتوں کی حفاظت خود اختیاری کے لیے یہ بات کہی تھی۔ شیوموگا کرناٹک میں اتوار کے دن ایک پروگرام میں سادھوی نے کہا تھا کہ ہندوؤں کو ان پر اور ان کے وقار پر حملہ کرنے والوں کو جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ بھوپال کی رکن پارلیمنٹ نے ہندو فرقے سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کم از کم ایک چاقو تیز کرا کر رکھیں۔ سادھوی پرگیا 2008 کے مالیگاؤں
بم دھماکہ کیس کی ملزم ہے۔ شمالی مہاراشٹر کے فرقہ وارانہ لحاظ سے حساس ٹاؤن مالیگاؤں میں 29 ستمبر 2008 کو ایک مسجد کے قریب موٹر سائیکل میں رکھا گیا دھماکہ خیز آلہ پھٹ پڑا تھا۔ 6 افراد جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اور سامعین، اب پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، وزیر خارجہ کا دورہ عمان، عمان کے لیے صدر کا پیغام لے کر آیا ہوں، امیر عبداللہیان۔ فارس نیوز ایجنسی، دشمنوں کی خباست کے باوجود عوام بصیرت کے ساتھ حق کے محاذ پر ڈٹے رہے، جنرل فدوی۔ اور سانا نیوز ایجنسی، المقداد اور لاوروف نے باہمی دلچسپی کے امور پر ٹیلی فونی گفتگو کی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے 2 گروہ موجود ہیں۔ 1 گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے، پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21ویں آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی، تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے، وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاونیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتیں اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتیں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.